الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، ابراہیم، اس کے بعد دو نبیوں کے نام محمد اسحاق، محمد اسماعیل ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا، سب سے خطرناک، سب سے متروک، ناپسندیدہ نام ملک الملوک ہے. ملک الملوک کا مطلب کیا؟ کہ شہنشاہ. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ بھی اکثر لوگ آتے تھے، کسی کا نام شہنشاہ ہوتا تھا تو منع فرماتے تھے کہ ایسا نام رکھنا جائز نہیں ہے. شہنشاہ کا مطلب ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ملک الملوک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اتنے بھی دنیا میں سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کی بھی عطا فرماتے ہیں. تو ایسا نام رکھنا جائز نہیں ہے. سلاطین کا سب سے بڑا، حالانکہ وہ تو صرف اللہ ہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہنشاہ، جس کو عربی میں ملک الملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا نام ہے. کیونکہ احکم الحاکمین، سلطان السلاطین، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. دنیا میں اس طرح جس کا بھی نام ہوا ہے، اسے بہت بری طرح ذلیل ہو کر موت آئی. آپ دیکھیے تاریخ میں جس نے بھی اپنا نام شہنشاہ رکھا ہے، اس کا حال خراب ہوا ہے. کیونکہ یہ نام اللہ کو نہایت ناپسندیدہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، شاہوں کے شاہ صرف اللہ ہیں. تو ایسا نام رکھنا چاہیے بچوں کا. سب سے جو نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن غمگین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آج آپ کیوں اتنے غمگین ہیں؟ تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے ابو بکر صدیق، میں تو بالکل منافق ہو گیا، نافقہ حنزلہ، حنزلہ بالکل منافق ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارا جو ایمان ہوتا ہے، پھر جب ہم کاروبار میں یا گھر میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بات نہیں رہتی. ہمارا جس درجے کا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہے، جو کیفیات قلب کی ہوتی ہیں، وہ ہماری کیفیات ظاہر ہو جاتی ہیں جب ہم بیوی بچوں کے ساتھ پاس جاتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو ہمارا ایمان ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ایمان نہیں رہتا. یعنی حالت کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، دائمی استقامت نہیں رہتی. اس کے اندر شبہ ہے کہ کہیں ہماری یہ حالت نفاق کی حالت تو نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کی کیا شان تھی دوستو. ایک ایک چھوٹی چھوٹی جب تغیر اپنے قلب میں، ذرہ برابر بھی تغیر پیدا ہوتا تھا یا محسوس کرتے تھے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے، ہمارا تعلق معاملہ نقصان میں نہ پڑ جائے. آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، یہ تو جتنے اونچے درجے کا انسان ہوتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت عظیم لگتی ہیں. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو آدمی فاسق نافرمان ہوتا ہے، گناہ ایسے ہے کہ جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کی محبت قلب میں ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے تعلق میں اللہ کی دولت عطا فرماتے ہیں، تو اس کے قلب میں جب گناہ کا وسوسہ بھی آنے لگتا ہے تو اس کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو پریشانی ہونے لگتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ آ کے اس کے سر پہ گر گیا ہے. ابھی گناہ نہیں ہوا لیکن گناہ کے خیال سے ہی, گناہ کے تصور سے ہی اس کا قلب جو ہے لرز جاتا ہے, کانپنے لگتا ہے کہ میرے اللہ کی نافرمانی کا خیال میرے قلب میں کیوں آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے قلب کو ایسا بنا دے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے اندر ہمیں موت محسوس ہو. اللہ تعالی کو ناراض کرنا اور اللہ تعالی سے دوری برداشت کرنا میرے دوستو یہ وفاداری نہیں ہے. اللہ تعالی کے احسانات جو بندوں کے اوپر ہیں یہ احسان فراموشی کا, یعنی یہ شخص جو ہے احسان فراموش ہے یہ کہ ہمارے کے اتنے احسانات ہمارے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں کچھ بھی نہ ہو, ایسا قلب اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. بہرحال تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ بھائی یہ تمہاری حالت جو ہے میرے اندر بھی یہی حالت ہے, مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہے ویسا ایمان بال بچوں کے پاس نہیں رہتا, کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھے کہ ایسا فرق ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں جیسا فرق ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا. یہ جیسے جتنے بلند درجے کا انسان ہوتا ہے کہ معمولی کمی بھی بہت گرا گزرتی ہے. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قلب کے گلستان سے ایک کانٹا بھی کم ہو جاتا ہے, کانٹا پھول نہیں ایک کانٹا بھی کم, ایک تنکا بھی اگر کم ہو جاتا ہے ہمارے قلب کے گلستان سے تو بس ایسا لگتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک تو قیامت صغریٰ ہے, ایک قیامت کبریٰ ہے. قیامت کبریٰ وہ ہے کہ جو قیامت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی ہے, جو اپنے وقت پہ بڑی قیامت آئے گی جس میں سب کچھ یعنی پہاڑ آسمان ستارے سب ٹوٹ پڑیں گے, سب ختم ہو جائیں گے, قیامت آ جائے گی. اور ایک قیامت صغرا ہے, وہ قیامت ہر انسان کی انفرادی قیامت ہوتی ہے. ایک تو اجتماعی قیامت ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی, اور ایک قیامت صغرا ہے چھوٹی قیامت انفرادی قیامت ہے. وہ قیامت انسان کے قلب پہ آتی ہے کہ جس وقت وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے قلب کے جو آسمان ہوتا ہے اس کی زمین ہوتی ہے بالکل اجڑ جاتی ہے, ویران ہو جاتی ہے. اس کا قلب ایسے جیسے اجڑا ہوا چمن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعلق ماں اللہ کی جو دولت ہوتی ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے قلب کو ایسا بنا دے, ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے, ہمارے قلب کو ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خیال سے بھی اور تصور سے بھی ہمارا دل کانپنے لگے اور فوراً اس کی ہمیں ہمت ہو کہ ہم اس کا جو ہے جلد از جلد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنا تعلق بحال کریں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب پاور چلی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم, فوراً کئی والوں کو فون کرتے ہیں, بجلی والوں کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی, تو فوراً وہاں سے نمائندہ بھیجتے ہیں اور وہ آ کے لائٹ جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں, پھر دوبارہ گھر اجالا ہو جاتا ہے. تو جب بندے کے قلب میں گناہ کی وجہ سے ظلمت چھا جاتی ہے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعجب ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں, قلب سیاہ ہوتا جاتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہمارا قلب ایسا مردہ ہو چکا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب قلب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے, اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر ایک اور دبا لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ بالکل ہی اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو ادراک بھی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, یعنی گناہ سے اس کو تکلیف اور رنج اور پریشانی بھی نہیں ہوتی, یعنی اتنا زیادہ اس کی طبیعت گناہ میں مانوس ہو جاتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گوں کا کیڑا ہوتا ہے اس کو کیا پتا کہ باہر کی زندگی کیسی ہے, وہ تو گوں کے اندر لت پت رہتا ہے ہر وقت, اسی کو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے, یہی مزے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مزہ نہیں ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے, سینما ہے, ٹی وی ہے, فلمیں ہیں, بدماشیاں ہیں, جتنے بھی انٹرنیٹ کے اوپر جانا ہے, غیبتیں ہیں, یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا ہے, جتنی بھی یہ نافرمانیاں ہیں, تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اسی میں سب چیزیں ہمارے لیے ہیں, اسی میں مزے ہیں, اسی میں ہمیں جو ہے وہ مزے محسوس ہو رہے ہیں. لیکن یہ میرے دوستو, اس میں کیا مزہ ہوگا جبکہ ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہیں, گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو اس میں کیا مزہ محسوس ہوگا, ہے نا؟ اگر چھوٹے سے کام سے ہمارے بڑے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, ہمارے باس ہم سے ناراض ہو جائیں, تو کتنا انسان پریشان ہوتا ہے, باس کو منانے کی فکر میں لگ جاتا ہے. والدین ناراض ہو جائیں تو ان کی فکر میں لگ جاتا ہے. شیخ ناراض ہو جائیں تو اس کو راضی کرنے میں انسان لگ جاتا ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو چھوٹی ناراضگی ہیں, ان کی ناراضگی میں قلب پہ اتنا اثر ہوتا ہے, تو حق تعالی شانہ کی ناراضگی میں ہمارے قلب پہ کیوں نہیں اثر ہوتا کہ ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہیں, گناہ کے بعد اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو ہمیں توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہم جلد جلد اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی عرض کیا, یہی فرمایا کہ میرے قلب کی بھی یہی حالت ہے. اب دونوں جو ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نفاق نہیں ہے, دونوں مومن ہیں, ایسا ہونا ہی چاہیے, کبھی کوئی حالت تو کبھی کوئی حالت, نبی کی صحبت میں کچھ اور کیفیت اور کبھی کچھ درجے کی کمی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہمیشہ وہی حالت رہے جو میری مجلس میں میری صحبت میں ہوتی ہے, اللہ سے تعلق و حضوری کا ویسا ہی غلبہ رہے, تو پھر فرشتے تم سے تمہاری گلیوں میں تمہارے بستروں پر آ کر مسافہ کرنا شروع کر دیں کہ تم سے ملاقات کریں گے, اور نظام عالم اور تمہاری دنیا کے انتظامات گڑبڑ ہو جائیں گے. اور یہ بھی محسوس ہوتا تھا جب ہم اپنے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے, تو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا حضرت والا کی صحبت ایسی تھی جیسے کہ انسان آخرت کی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ اس دنیا کے آدمی ہی نہیں تھے. ایسا عقل منور تھا, چہرہ منور تھا, وہاں پہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر کسی چیز کی یعنی ہمیں کمی محسوس نہیں ہوتی تھی. عجیب مجلس کا عالم ہوتا تھا, ایسے اللہ تعالیٰ کی عشق و مستی اور بہاریں ہوتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ بس ساری دنیا کی پورے جہاں کی لذتیں مزے سب سمٹ کے ہمارے شیخ کے پاس آگے ہیں, اور کبھی بھی ایسا الحمدللہ میں محسوس نہیں ہوتا تھا کسی چیز کی کمی. تو پھر جب ہم مجلس میں اٹھ کے اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے تو پھر وہ حالت نہیں رہتی تھی. تو یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ مفید ہیں, کبھی حضوری کا اور کبھی دوری کا, دونوں حالتیں یہ بندے کے لیے مفید ہیں. کبھی طاعتوں کا سرور ہے تو کبھی اعتراف قصور ہے. ہے ملک کو جس کی نہیں خبر, وہ حضور میرا حضور ہے. تو یہ دونوں حالت جو ہیں بندے کے لیے مفید ہیں. یہ نہیں کہ کبھی ہم نے خوب عبادت کی اور خوب طاعت کا مزہ آیا, دل میں خوب مزے آئے اور بہاریں آئی اور کیفیات بہت زیادہ بڑھ گئی, پھر دیکھا کہ کسی کام میں ہم دنیا کے کام میں لگ گئے ہیں تب وہ ہماری کیفیت زائل ہو گئی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوہ یہ تو میرا دین زائل ہو رہا ہے, میں دین میں میری کمی آ رہی ہے, میں پیچھے جا رہا ہوں. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی وہ حالت ہوگی کبھی یہ حالت ہوگی. تو دونوں حالتیں بندے کے لیے مفید ہیں. اگر ہر وقت حضوری کی حالت رہے گی تو پھر دنیا کے کام کاج کرنا مشکل ہو جائے گا, اور ہر وقت دوری کی حالت رہے گی تو تعلق معاللہ اور آخرت کی فکر بھی ختم ہو جائے گی انسان کے دل میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, اللہ تعالیٰ جیسے رب الابدان ہیں تو رب الارواح بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی پرورش فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے سے پھر اللہ تعالیٰ تدریجن اس کو ایک کامل انسان بنا دیتے ہیں, ہے نا, آہستہ 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 اس کو درجہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری روح کی بھی تربیت فرماتے ہیں, وہ رب الارواح بھی ہیں. تو تربیت روح کی بھی ایسی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ تدریجن اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی روحانیت کا غلبہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو, اور کبھی روحانیت کا غلبہ ختم ہو جائے گا تو آپ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو گے. دونوں حالتیں اچھی ہیں, اپنے لیے کوئی حالت تجویز نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو اکثر پریشانی ہوتی ہے سالکین کو اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو کہ وہ اپنے لیے کوئی حالت تجویز کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ حالت میں ہمارے لیے اچھی تھی، ہمیں اس میں مزہ آ رہا تھا، اب وہ کیفیت وہ مزے نہیں رہے ہمارے اندر۔ تو اپنے لیے کوئی چیز تجویز نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ جو پل پہ جس وقت جو کیفیت بھیج دے وہ بندے کے لیے مفید ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو دین کے احکامات ہیں اس پہ ہم مداومت اختیار کریں، اس پہ جمے رہیں۔ نماز کا وقت ہے، جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے مسجد میں نماز ادا کریں۔ شرعی پردہ ہے، شرعی پردے کا حکم جس وقت ہو اس کو بجا لائیں۔ مزے کے ساتھ ہم نے کوئی دین کے کام نہیں کرنا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، مزہ نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھی مزے کیا چیز ہے، مزہ کوئی یعنی یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ پھر کچھ دن آیا، کہا کہ مزہ آنے لگا اب عبادت میں، تو ہمیں اچھا ٹھیک ہے بھائی مزہ آنے لگا تو ٹھیک ہے، کوئی مقصود چیز نہیں ہے یہ۔ اصل چیز جو ہے میرے دوستو، یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے محبوب عمل اللہ تعالی کو وہ پسند ہے کہ جو دوام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کیا جائے، استقامت کے ساتھ، اگرچہ وہ کم ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے شب بارات ہے، شب بارات ہے نا، اگر انسان جو ہے اس رات کو تھوڑی دیر کے لیے جاگ لے، 10 منٹ کے لیے جاگ لے عبادت کے لیے، لیکن اگر وہ ہر سال وہ کرتا رہے استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، تو کتنا بڑا اس کو اجر ملے گا۔ نماز کا وقت ہے، نماز جو ہے وہ استقامت پابندی کے ساتھ اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ تو اور بھی جتنے دین کے احکامات ہیں، ذکر ہے، اس کو بھی آپ پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ اس کو ادا کریں، چاہے تھوڑا کریں آپ لیکن ناغا نہ کریں اس میں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کے ساتھ بھی دوام ہو۔ تو ذکر اللہ کا دوام ہو، استقامت کے ساتھ اپنے اعمال میں لگے رہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت ہی آسان راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو اختیاری کام ہیں اس کو اختیار کر لو، اس کو ادا کر لو، جو غیر اختیاری ہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ بس دین پورا کا پورا، اتنا سہل، اتنا آسان نسخہ عطا فرما دیا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آسان کام، آسان کام، بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے اس کو کرتے رہو۔ اب اس کو کرنے کے لیے مشقت بھی ہوگی، نفس کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، ماحول کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، سستی بھی گھیرے گی، لیکن سستی کے ساتھ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چستی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ جہاں نفس کے اندر سستی پیدا ہوئے، ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس سستی کا مقابلہ چستی کے ساتھ کر کے اس عمل کو ادا کریں۔ اللہ، یہی ولایت کا راز ہے، اللہ کی دوستی کا راز یہی ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ اتنے بڑے اونچے درجے میں پہنچے ہیں وہ استقامت کے راستے سے ہی پہنچے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چند دن ہم نے کام کیا پھر مہینوں چھوڑ دیا اس کو، پھر چند دن کام کیا پھر مہینوں چھوڑ دیا، یہ کون سی محبت ہے؟ روح کی، جسم کی پرورش کے لیے تو خوب انڈے پراٹھے اور وقت پہ کھانا ہر چیز ہے، لیکن روح کی پرورش کے لیے مہینوں مہینوں روح کو فاقہ ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، کسی قسم کا اس کی یعنی کوئی اہتمام نہیں ہے اس چیز کا کہ ہماری روح کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جب تعلق کمزور ہوگا تو اعمال میں کمی آنے لگے گی، پھر پہلے پھر آہستہ آہستہ سنتوں کو ترک کرے گا، پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سنن موقع وہ ختم ہوں گی، پھر اس کے بعد واجبات ہوں گے، پھر فرائض خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے کہ دین کا جو بھی حکم ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ ہاں، ہمت چاہیے، ہمت کر لے بس یہ شروع میں اس کو ہمت کرنا مشکل ہوگا, لیکن جب ہمت کر کے اس کام کو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو منزل تک پہنچا دیں گے. یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کو, ایسا نہیں ہوتا. تو ملا علی قاضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم پر اللہ کے یقین اور حضوری کا غلبہ ہو تو اس وقت تم اپنے رب کے حقوق ادا کرو, نہایت محبت اور ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگے رہو, اور جب اس میں کچھ کمی آ جائے تو تم اپنے نفس کے حق ادا کرو, اپنے اہل و عیال کے حق ادا کرو. پہلے والا ایمان اگر ہر وقت رہے تو کوئی شخص بھی بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. حضرت مولا نظام الدین رحمت اللہ علیہ 500 علماء کے استاد تھے. یہ درس نظامی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے نا, درس نظامی کہتے ہیں اس کو, یہ انہوں نے بنایا تھا, حضرت مولا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ان کی نگرانی میں اور ان کی شاگردی میں 500 علماء مقرر کیے اور فتاوی عالمگیری انہی سے لکھوائی, اور مولا نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو افسر العلماء مقرر کیا. مولا نظام الدین شاہ عبدالرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. شاہ عبدالرزاق کو علم لدنی عطا ہوا تھا, علم لدنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی غیبی علم ان کو عطا ہوا تھا. انہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا تھا. اس امت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے آپ نے اس علم کو نوازتے ہیں, یعنی کتاب مدرسے کے بغیر علم عطا ہوتا ہے, اس کا نام ہے علم لدنی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا. تو قرآن پاک کی آیت دلالت کرتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے بے پڑھے لکھے ہی سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں. تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خصوصیت سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے کہ اہل اللہ کبھی امی یعنی ان پڑھ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدن عطا فرمایا تھا, علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے اقلاء فضلاء حیران رہ جاتے تھے. تو حضرت شاہ عبدالرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ بھی اس میں داخل ہیں, جن کے مزار مبارک پر حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ جب حاضر ہوتے تو 2-3-4 میل رہ جاتے تو غلبہ محبت کے سبب تاب نہ لا سکتے اور بے اختیار دوڑنے لگتے تھے ان کے مزار کی طرف. فرماتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر پر گویا نسبت کا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے, اور 2 ماہ تک اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ استحضار رہا کہ غلبہ ادب کی وجہ سے آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے. حضرت شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ صرف پارہ اماں تک پڑھے تھے, لیکن بہت بڑے صاحب نسبت تھے, بغیر الہام کے کوئی کلام ہی نہیں کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کچھ دل میں ڈالتے تو پھر بات فرماتے تھے. ایسے امی غیر عالم لیکن صاحب نسبت اللہ والے سے حضرت مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ بیعت ہو گئے. تو 500 علماء نے مذاق اڑایا اور اعتراض کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک غیر عالم سے بیعت ہو گئے. تو فرمایا کہ آپ نہیں جانتے, ہم لوگ کتاب اللہ کو جانتے ہیں, وہ اللہ کو جانتے ہیں, ہم تو کتاب کے عالم ہیں, وہ اللہ کے عالم ہیں. لیکن علماء نے نہیں مانا تو حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ اپنے پیر حضرت شاہ عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے کہ حضرت سب علماء مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں, آپ میری عزت کے لیے تشریف لے چلیں, میں ان کو آپ کی تقریر سنواؤں گا. تو حضرت 2 رکعت پڑھ کر بہت روئے کہ یا اللہ اتنے بڑے عالم کی عزت کا معاملہ ہے, لہذا آپ مجھ سے یہ بیان کی سعادت مجھے نصیب فرما دیجئے, ان کی عزت رکھ لیجئے. آپ لکھنؤ تشریف لے گئے, اسٹیج لگا ہوا تھا, 500 علماء سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کی تقریر شروع ہوئی, بخاری شریف کی حدیث بیان کی, پھر منطق اور فلسفہ کے مسائل بیان کیے, پھر ایسے دقیق اور گہرے مضامین بیان ہوئے کہ شروع شروع میں تو علماء سمجھے لیکن پھر ان کے ہوش اڑ گئے کہ کیا بیان ہو رہا ہے. جب ان کو ہوش ٹھکانے آیا تو حضرت نے فرمایا کہ اے معزز علماء کرام, آپ لوگوں نے الف با تا چھوٹے چھوٹے حروف میں پڑھا ہے اور اپنے ہاتھ کے اشارہ فرما کے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بڑے بڑے حروف سے پڑھایا ہے. تو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے صرف کافیہ تک پڑھا تھا مگر علوم ایسے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, مولانا عبد الحی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے ان سے بیعت ہو گئے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے بیعت تھے. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بھائی شاہ عبد القادر صاحب تفسیر موضع القرآن کے جو مصنف ہیں, شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ سید احمد کو مجھے دے دو, میں ان کی تربیت کروں گا. شاہ صاحب نے سید صاحب کو ان کے حوالے کر دیا. ڈھائی برس تک اپنی تربیت میں رکھا. پھر شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لا کر عرض کیا کہ سید احمد کو بنا لایا ہوں, پرکھ لیجئے, پرکھا لیجئے. ایک مرتبہ کتاب پڑھ رہے تھے تو کتاب سے تمام حروف غائب ہو گئے. خوب آنکھ مل مل کر دیکھ رہے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, میری بنائی کو کیا ہوا. اپنے استاد حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضرت مجھے کتاب میں کوئی حروف نظر نہیں آ رہے. انہوں نے دیکھا تو تمام حروف تو لکھے ہوئے تھے اور سب چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میاں سید احمد تمہارا کام بن گیا, اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی عطا فرمائیں گے. اتنے بڑے محدث شاہ عبد العزیز نے فرمایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں, اگر حج سے بخیریت واپس آ گیا تو اپنے اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مولانا شاہ عبد العزیز کے ہوتے ہوئے سید احمد شہید جیسے غیر عالم سے کیوں بیعت کی. تو فرمایا کہ میں دینی علوم میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا شاگرد ہوں, لیکن مجھے عمل کی ہمت سید احمد شہید کے صدقے میں ملی. اللہ اکبر. میرے شیخ رحمت اللہ نے واقعہ سنایا کہ اس زمانے میں لوگ بیوہ کے نکاح سے بہت سخت آر اور ناگواری محسوس کرتے تھے, تو مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی اپنی ہمشیرہ کو مشکات شریف پڑھاتے تھے. تو جب بیواؤں سے متعلق کوئی حدیث آتی تھی تو ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے تھے, کیونکہ ان کے گھر میں بھی بیوہ بہن موجود تھی, کہیں بیوہ کے نکاح کے فضائل سن کر بہن کو نکاح کی ترغیب نہ ہو جائے, اور نہ ہی خود مارے شرم کے ان کو نکاح کی ترغیب دیتے تھے. لیکن جب سید احمد شہید سے بیعت ہو گئے تو کسی دوسرے شہر میں واز فرما رہے تھے. اسی بیان میں بیوہ کے نکاح کا تذکرہ آیا تو ایک مخالف شخص کھڑا ہو گیا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. بس مولانا اسماعیل شہید نے اس سے فرمایا ابھی نہ کہو, بعد میں کہنا, لیکن سمجھ گئے. بیان ختم کر کے دہلی واپس آئے, بہن کے قدموں میں اپنا امامہ رکھ دیا کہ اگر آپ چاہیں گی تو میں آئندہ بیان کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. بہن نے ماجرا پوچھا, سارا قصہ بتایا کہ فرمایا کہ آپ نکاح کر لے. انہوں نے بڑھاپے اور دمے کی مرض کا عذر کیا. فرمایا لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم کی وجہ سے میں نکاح نہیں کرانا چاہتا آپ کا. غیر اس بڑھاپے میں بیماری کی حالت میں ان کا نکاح مولانا عبد الحی رحمت اللہ علیہ سے خود کرایا. یہ ہمت عمل کی ملی شیخ سید احمد شہید کی برکت سے. اور اتنے بڑے عالم تھے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوئی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا مسعود الحق صاحب دام برکات ہوں, جو شیخ الحدیث ساؤتھ افریقہ میں, تو وہ بھی بات فرمانے لگے کہ حضرت ہم بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے ایک زمانہ ہو گیا ہم کو, اور یہ حدیث بھی پڑھاتے ہیں کہ زنا العین النظر, بد نظری آنکھوں کا زنا ہے, جو بخاری شریف کی حدیث ہے, لیکن اتنے زمانے سے ہم اس حدیث کو پڑھا رہے ہیں لیکن حضرت عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. جب اللہ نے آپ کے پاس بھیجا اور آپ کی صحبت اختیار کی اور آپ کے فیضان سے صحبت سے اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرما دی اور آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے. ایک بہت بڑے تبلیغی جماعت کے کرنل صاحب امریکہ سے آئے تھے گلشن اقبال میں, تو وہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, بہت مشہور کرنل صاحب ہیں, تبلیغ جماعت کے, تو حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے وہاں آئے تو یہ فقیر بھی وہاں حاضر تھا, میں ان کو جانتا بھی تھا, میری ملاقات وہاں ہو چکی تھی ان سے, بڑے مانے جاتے تھے اور بڑے یعنی ان کا بڑا اثر تھا لوگوں میں, نوجوانوں میں, اور جگہ جگہ جا کے تبلیغ کرتے تھے امریکہ کے شہر میں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے, ایک ہی مجلس میں بیٹھے اور اس میں حضرت والا بدرزی کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. تو مجلس کے اختتام پر جب حضرت والا اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو کرنل صاحب بھی ساتھ, تو کرنل صاحب نے دیکھا کہ رو رہے تھے آنسوں سے, کہا کہ حضرت پوری زندگی میری تبلیغ میں گزر گئی ہے پوری زندگی, لیکن جو مجھے آپ کے ان چند لمحوں میں جو مجھے فائدہ ہوا ہے, یہ آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں جو چیزیں مجھے معلوم ہوئی ہیں, پوری زندگی گزر گئی ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوئی تھی مجھے, لیکن آپ کے چند لمحوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ واقعی اگر نظر کی حفاظت نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار ہیں, نظر کی حفاظت کر لی ہے تو یہ مشکل پرچہ ہے, جو مشکل پرچہ حل کر لے گا تو بھائی آسان پرچہ حل کرنا کون سا مشکل کام ہو گیا, جو بھینس اٹھا لے گا تو وہ بکری بھی اٹھا لے گا, ہے نا, مرغی بھی اٹھا لے گا, اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل پرچہ ہے, اور اس زمانے میں خاص طور پر اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ موبائل کے اندر بھی ہر چیز موجود ہے, جس وقت چاہے انسان جو ہے جو چاہے دیکھ سکتا ہے. تو آنکھوں کی حفاظت اتنی ضروری ہے. میں کیا عرض کروں کہ میں ابھی چند دن پہلے میرے شیخ دعوت برکات حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دعوت برکات سے بات ہوئی, تو حضرت نے فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں, وہاں گلشن میں بھی آتے تھے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ سے تعلق تھا, فرمایا کہ ان کے بیٹے انتہائی متقی, باپ بھی انتہائی متقی اور بہت زیادہ پرہیزگار اللہ والے, بیٹے بھی انتہائی متقی, لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو دس سال کا تقویٰ بھی اسے ختم ہو جائے گا. وہ کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ برکاتہ فرمانے لگے کہ ان کا بیٹا بیکری میں کام کرتا ہے, ان کی اپنی بیکری ہے, بیکری میں کام کرتا ہے, سامنے فلیٹ بنے ہوئے ہیں, فلیٹ کی کھڑکی میں ایک بے پردہ عورت آتی ہے, وہاں لڑکی آتی ہے, اب ان کی دو دفعہ نظر پڑ گئی, بس ایک دو دفعہ نظر پڑنا تھا کہ بس اس میں گرفتار ہو گئے. اتنا متقی پرہیزگار لڑکا, لیکن یہ بد نظری جو ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے, اور شیطان جو ہے, یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان نظر سہم من سہام ابلیس, یعنی یہ زہر میں بجایا ہوا تیر ہے شیطان کا. تو بچارے اتنے پریشان ہو گئے, ان کے والد صاحب اتنے پریشان ہیں کہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے یعنی نجات ان کو عطا فرما دے, ان کے دل سے ان کی یعنی سب محبت نکال دے اور نفرت دل میں ڈال دے. تو میرے دوستوں, یہ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت مولانا کو ہمت, میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے شیخ کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی عمل کرنے کی. تو ایک مرتبہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھے ایسی دو رکعت نماز پڑھا دیجئے جیسے کہ حدیث بات میں آتا ہے, اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک کوئی وسوسہ نہ آئے, غیر اللہ کا خیال بھی نہ آئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے اور اس کے تمام صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے. ایسی نماز اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. غفر لہ ما تقدم من ذنبی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا انتظار کرو, کسی مناسب وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسی دو رکعت مل جائیں گی. بس جب وہ وقت آیا اور اللہ کی طرف سے الہام ہوا تو 2 بجے رات کو فرمایا کہ مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائے. ہاں, اللہ والوں کی آواز میں کیا اثر ہوتا ہے. جب مولانا اٹھ گئے تو فرمایا کہ مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیں. ہر بات میں اخلاص پیدا کر رہے تھے کہ مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیں. مولانا نے وضو کر لیا, پھر فرمایا مولانا اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. بس ان کی تمنا پوری ہو گئی. ایسی 2 رکعت زندگی میں نصیب نہیں ہوئی تھی. تو مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا کہ مجھے تو حضرت سید احمد شہید سے یہ فیض ملا ہے تو میں ان کا غلام کیوں نہ بنوں, جس کی کھائی اسی کی گائی. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں پر رحمت نازل کرے. سخت گرمی میں مولانا اسماعیل شہید جہاد کی تیاری میں دلی کی جامع مسجد میں گرم پتھر پر چلتے تھے کہ جب بالا کوٹ کے پہاڑ پر جہاد کرنا ہوگا تو گرم پتھروں پر ہم کیسے چلیں گے, اگر قالینوں پر چلیں گے تو وہاں کیسے چلیں گے. لہذا ٹھیک 12 بجے تپتی دھوپ میں 1 گھنٹے تک مولانا اسماعیل شہید ننگے پیر چلنے کی مشق کرتے تھے. پھر جب ان دو بزرگوں یعنی سید احمد شہید اور اسماعیل شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ میں سکھوں سے جنگ کی تو اللہ کی محبت میں اپنا خون بالا کوٹ کے پہاڑوں کے گھاس پر بکھیر دیا. اور بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے, خون خود را بر کہ کوہسار ریخت, یعنی کہ پہاڑوں ان بزرگوں نے اپنے خون کو پہاڑ کے دامن میں گھاس کے تنکوں پر اللہ کی محبت میں بکھیر دیا. اس علاقے پر اللہ کی عجیب رحمت ابھی بھی برس رہی ہے. اتنا اللہ تعالیٰ کی یاد کا وہ مزہ آتا ہے, جب کوئی خدا کی راہ میں جان دیتا ہے تو وہاں خدا کی رحمت نہیں برسے گی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہزادہ مکہ, رئیس مکہ, بہت حسین اور جمیل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے میں بہت زیادہ مشابہت تھی کہ غزوہ احد میں جب یہ شہید ہو گئے تو کفار نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اعلان کر دیا, کیونکہ آپ کا چہرہ بہت ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کفار نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں. 200 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے, تمام وقت جسم اور زلفوں اور آئش اور اس یعنی اس میں لگے رہتے تھے. ان سے زیادہ مہنگا عطر مکہ میں کوئی نہیں لگاتا تھا. جب اسلام لائے تو ان کے والدین نے ان کے جوتے اور کپڑے چھین لیے, انہوں نے ٹاٹ پہن لیا اور بٹن کی جگہ درخت کے کانٹے لگا لیے, چونکہ کبھی ننگے پیر نہیں چلے تھے. اللہ اکبر, رئیس مکہ, شہزادہ مکہ کا اور روزانہ 200 درہم کا لباس پہننے والا, مہنگا سے مہنگا عطر لگانے والا, لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے تو اپنے والدین نے ان کو گھر سے نکال دیا, کپڑے جوتے سب چھین لیے اور جب ننگے پیر چلنے لگے تو پیر سوج گئے اور سوج کر پھٹ گئے, ان سے خون بہنے لگا. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شہزادہ مکہ رئیس مکہ اس حالت میں آ رہا ہے کہ اس کے پیر سوجے ہوئے ہیں اور اس سے خون بہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا. یہ ایسے امتی تھے کہ جنہوں نے اپنے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہا دیے. آج دوستوں ہماری کیا حالت ہے؟ آج اللہ نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی ہوئی ہیں, لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم گناہ نہیں چھوڑتے. گناہ میں چھوڑنے میں جو مشقت آتی ہے ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہم ان پہ عمل کرنے کے لیے, ہم مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحابہ کرام کے حالات پڑھتا ہے آدمی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم اور معرفت, جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا وہ کچھ اور ہی تھا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی وہاں جاتے ہیں دامن احد میں جاتے تھے, تشریف لے جاتے تھے وہاں پہ, تو حضرت والا جو وہاں پہ 70 صحابہ کرام وہاں پہ دفن ہیں, تو ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان 70 صحابہ نے آپ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن اللہ آپ کو نہیں چھوڑا, آپ کے رسول کو نہیں چھوڑا. اے اللہ, ان کی وفاداری سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کے وفادار بندے بن جائیں. تو محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ یہ خوشی کا رونا تھا. یہ نہ سمجھے کوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ میرے امتی جو ہیں وہ اسلام لے آئے ہیں میرے صحابی اور ان سے دنیا چھن گئی ہے, دنیا ختم ہو گئی ہے. ہم لوگ تو ایسے روتے کسی کو دیکھ کر کہ وہ اس کی حالت دیکھ کر کہ بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے اس چیز کا تھا کہ دنیا گئی لیکن لازوال دولت آخرت کے ہاتھ میں آ گئی. اگر دنیا چلی گئی ہے تو اس میں غم نہیں کرنا چاہیے, لیکن اللہ ہاتھ سے نہ جائے, اسلام ہاتھ سے نہ جائے, ایمان ہاتھ سے نہ جائے, بس یہی سب چیزوں میں چیز کی فکر لگے رہنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے کوئی خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے اولیاء اللہ پیدا کیے ہیں. 40 سال کی عمر میں ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. جنگ احد میں بالکل کالے بال شہید ہو گئے تھے اور کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوا. پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا اور سر چھپاتے تو پیر کھلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا سر چھپا دو اور پیر کی طرف ایک گھاس ہے اس کو ڈال دو. تو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کے شوق جہاد کیسا تھا کہ بارش کے زمانے میں میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ دریائے جمنا میں کودتے تھے اور لبالب بھرے ہوئے دریا میں دہلی سے آگرہ تک تیر کر جاتے تھے. کیا شان تھی, اللہ اکبر. دریا لبالب بھرا ہوا ہے اور دہلی کے دریائے جمنا میں چھلانگ ماری اور آگرہ تک تیرتے چلے جا رہے ہیں. یہ مشق کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کی راہ میں جان دینے کی تیاری کی جا رہی تھی. اللہ نے ان اہل محبت ہستیوں کے سینے سے اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دے. جو اللہ نے ان کو وفاداری عطا فرمائی تھی اللہ کچھ حصہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے. اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنی ایسی محبت نصیب فرما دے. مولانا اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے, شاہ ولی اللہ کے پوتے, شاہ عبدالعزیز دہلوی کے بیٹے. یہ دہلی میں جب چلتے تھے تو جتنے تاجر ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاہ ولی اللہ کا پوتا جا رہا ہے. یعنی اس زمانے میں جو مغل خاندان کے بادشاہ تھے جو ان کو عزت ملتی تھی وہی عزت ان کو بھی ملتی تھی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی تھی, فقیری میں بھی عزت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دی تھی. عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. تو مولانا اسماعیل شہید رحمتہ اللہ سے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کا اتنے بڑے معزز خاندان سے تعلق ہے اور آپ بنگیوں میں چلے جاتے ہیں, رنڈیوں کو ہدایت کرنے چلے جاتے ہیں, آپ کو شرم بھی نہیں آتی, دہلی میں آپ کے خاندان ولی اللہ کی کتنی عزت ہے. فرمایا کہ تم کس عزت کی شرم دلا رہے ہو, میں تو جب سمجھوں گا کہ میری کچھ عزت ہوگی جب دہلی کے غنڈے گدھے پر بٹھا کر میرا منہ کالا کر کے بازار میں مجھے پھراتے ہوں گے اور میں اس وقت بھی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جاؤں گا. اور اسی جذبے کے تحت ایک بدکار عورت یہاں ہدایت کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے. ہم لوگ ان کی نقل نہ کریں. حضرت عمر رحمتہ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ اس کی نقل اس زمانے میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ رنڈیوں کو جا کے ہم دعوت دینا شروع کر دیں. ایک تو یہ کہ مولانا اسماعیل شاہد رحمتہ اللہ علیہ کے اوپر ایک قسم کا حال طاری تھا اور حال جو ہوتا ہے وہ تقلید اس کی اتباع نہیں کی جاتی, مغلوب الحال کی اتباع نہیں کی جاتی. تو یہ خاص حال طاری تھا اور مولانا کا ایمان کیسا تھا, اس لیے اس زمانے میں بزرگوں سے اور مشائخ سے مشورہ کر کے پھر تبلیغ کرنی چاہیے. تو ہم ہر عمل کی بزرگوں کی نقل نہیں کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ سنت اور شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے تو اس کے حساب سے پھر بڑوں سے مشورہ کر کے ہم عمل کریں گے. تو بہرحال تو اس کے یہاں بہت سی خادمیں تھیں, کروڑ پتی رئیسہ تھی. مولانا اسماعیل شہید فقیروں کے لباس میں پہنچ گئے, علماء والے لباس میں نہیں بلکہ جو بھیک مانگتے ہیں ان کا لباس پہن کر کے, اور جا کر کہا کہ فقیر اپنی صدا سنائے گا. اس عورت نے سمجھا کہ فقیر ہے تو دو روٹی اور کچھ آٹا دے دوں اس کو. تو مولانا نے فرمایا کہ فقیر پہلے صدا سناتا ہے پھر بھیک لیتا ہے, پردہ کر کے بیٹھ جاؤ, پہلے میں صدا سناؤں گا اس کے بعد تم جو چاہے بھیک دے دینا, دینا نہ دینا تمہارا کام ہے. اب مولانا اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے پردہ کرایا اور سب خادمیں اور ان کی مالکن بیٹھ گئیں. ان کے بعد سب پردے سے ہو رہا ہے, سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہوا, پردے سے ہی سب باتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ اور یعنی لوگ بھی موجود تھے، مرد حضرات بھی تھے، تو آپ بیان شروع فرمانے لگے کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، یہاں بیان شروع کر دیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے گرنے لگیں گے، یعنی قیامت کا جو نقشہ کھینچا تو ان عورتوں کی چیخیں نکل گئیں، اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے باپ دادا، دکھاؤ ہمیں انسا اگر کوئی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھول پھول کے قریب ایک شخص تھے، حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے آواز سنتے تھے اور فرماتے تھے، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب آواز فرماتے تھے تو جب یہ تلاوت کرتے تھے جس سمے ان فطرہ تو ایسا لگتا تھا کہ واقعی آسمان ہمارے سامنے پھٹتا جا رہا ہے. کس کیفیت قلب کے ساتھ یہ لوگ بیان کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے دوستو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کیا اثر ہوگا؟ جتنا انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے اس کی بات میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں صحابہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی. بس اس عورت نے مویسمہ شہید سے کہا کہ توبہ کرا دیجئے، میں بدکاری کے پیشہ چھوڑتی ہوں. آپ نے توبہ کرا دی، ساری کی ساری عورتوں نے توبہ کر لی، ساری خواتین ولی اللہ ہو گئیں. ان کو ذکر بتا دیا، سید احمد شہید بھی وہاں پہنچ گئے. ان کے ہاتھ پر بھی ایک ایسی خاتون نے توبہ کی جس کی زندگی بالکل گنہگار اور تاریخ میں ڈوبی ہوئی تھی. ان دونوں بزرگوں نے دو عورتوں کو نکاح بھی کرا دیا. جب سید احمد شہید جہاد کا اعلان کیا، دہلی کے لوگ تیار ہو گئے، بالا کوٹ آنا تھا، اب جہاد کی تیاری شروع ہو گئی. ان دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے شیخ سے تعلق، جس سے دین ملتا ہے اس کی محبت ہوتی ہے. لہذا انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں. کہا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں کیا کرو گی؟ ان خواتین نے کہا کہ ہم مجاہدین کے گھوڑوں کا چنا پیسیں گی، دہلی سے ایک چکی خرید لیں گے اور وہ بالا کوٹ لے چلیں گے اور چنے کو پیسیں گے، وہ چنا ہم مجاہدین کے گھوڑوں کو دیں گے اور گھوڑے اس کو کھا کر جہاد کریں گے، اور اگر آپ ہمیں ساتھ نہ لے گئے تو ہمیں اپنی ماضی کی گنہگار زندگی کی طرف لوٹنے کا اندیشہ ہے. تو اس وقت کے علماء مفتیان کرام نے اجازت دے دی. رات بھر یہ چکی پیستی تھی اور دن بھر گھوڑے اس کو کھا کر جہاد میں مشغول رہتے تھے. تو ایک شخص نے ان خواتین کے ان کے شوہروں کے ذریعے سے معلوم کرایا کہ دہلی میں مخمل کے گدے پر پھول بچھائے جاتے تھے، آپ ان پر سوتی تھی، اور اب یہ جو ہاتھ میں چکی چلا چلا کر چھالے پڑے ہیں، کیونکہ ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا، تو وہ زندگی تمہیں عزیز تھی یا اب یہ زندگی عزیز ہے کہ تم بالا کوٹ کے پہاڑ کے دامن میں چکی پیس رہی ہو؟ تمہارے دہلی کے گدے اور پھولوں کے یعنی اور مخمل کے بستر بالا کوٹ کے پہاڑ کی کنکریوں پر تو اب سو رہی ہو؟ تجھے یہاں وہ بستر تو نہیں مل رہے، اور تمہارے ہاتھ میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا پیستے پیستے چھالے پڑ گئے ہیں، تو تمہیں کون سی زندگی عزیز ہے؟ تم پچھتا تو نہیں رہی؟ تو ان دونوں کا جواب سنیے. ان دونوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ہمیں سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کے صدقے میں بالا کوٹ کے پہاڑ کے دامن میں کنکریوں پر سونے اور خدا کے راہ میں ہاتھوں میں چھالے پڑنے کے صدقے میں جو ایمان عطا ہوا ہے، اگر اس ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہمارے ایمان کو بالا کوٹ کے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بس مفت میں ولایت مل جائے. جو چیز مفت میں ملتی ہے وہ آدمی مفت میں دے بھی دیتا ہے. انسان کو جتنا زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی قدر معلوم ہوتی ہے. آج سستا معاملہ ہے، وراثت میں اسلام مل گیا ہے، ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، کچھ دن کسی اللہ والے کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ رہیں اور ان کے پاس رہ کر کچھ مشقتیں اٹھائیں، پھر دیکھیں کہ جینے کا کیا لطف آتا ہے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محفل نہیں دیکھی ان کو زندگی کا لطف بھی نہیں ملتا. تو دوستو، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان ہو رہا تھا کہ ہر وقت ایک سے حالت نہیں رہتی، لہذا اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس میں بھی مصلحت ہے. اب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دوسرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کو دیکھا. شہید کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا. انہیں خون آلود کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ان کے زخموں سے تازہ تازہ خون بہے گا۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھیں گے کہ تمہارا خون کیوں بہ رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، آپ کے راستے میں بہ رہا ہے۔ اس لیے شہیدوں کو غسل دینا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک شہید ہیں جس کی لاش اڑی جا رہی ہے اور فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ اعزاز صحابی رسول یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے معلوم کروایا کہ تمہارے شوہر کا کوئی خاص عمل ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جب جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی یعنی آواز سنی تو یہ یعنی جنابت کی حالت میں ہی یہ لبیک کہا اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیزی سے تلوار لے کر دوڑ پڑے، کیونکہ اس وقت انتظار کا موقع نہیں تھا۔ لہذا اسی حالت جنابت میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ لڑائی کے بعد جب ان کی لاش تلاش کی گئی تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا، کیونکہ شہادت پر غسل تو واجب نہیں ہوتا مگر جنابت کا تو غسل واجب تھا جو فرشتوں نے اعزازاً ان کو دیا۔ ان کا لقب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ رکھا تھا، یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو کچھ محبت عطا فرما دے، اور ان کی وفاداری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کچھ حصہ عطا فرما دے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی تھی۔ جب بھی میرے شیخ وہاں آتے تھے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک ہی ملفوظ سنتے تھے۔ تو وہ کیا سناتے تھے؟ فرماتے تھے کہ حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے اور خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے ان کے جوتوں میں پڑ جاؤ۔ تو فرماتے تھے کہ حضرت ان کے جوتوں میں پڑ جاؤں کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ان کے جوتوں میں پڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے جوتوں میں گھس جاؤ آپ لوگ، مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دو، اپنی رائے کو خود رائے کو ختم کر دو۔ جس طرح شیخ جو مشورہ دے اس پہ عمل کرو، پھر اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ جتنا زیادہ گہرا مضبوط تعلق ہوگا شیخ کے ساتھ، اتنا ہی گہرا مضبوط تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جتنی زیادہ وفاداری ہوگی اپنے شیخ کے ساتھ، اتنی زیادہ وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی۔ کیونکہ شیخ تو ایک رہبر ہوتا ہے، تو رہبر کی جو قدر کرتا ہے تو اس کے دل میں منزل کی قدر ہوتی ہے، منزل کی قدر ہوتی ہے تو رہبر کی قدر نہیں ہوگی تو اس کے مطلب ہے کہ منزل کی قدر ہی نہیں ہے۔ رسمی تعلق قائم کرنے سے اللہ نہیں ملتا میرے دوستو، ایسے والہانہ تعلق ہونا چاہیے، محبت والا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت کے سر پر مالش کر رہے تھے، اور اتنی طاقت ماشاءاللہ ہوتی تھی کہ تین تین چار چار گھنٹے کھڑے ہو کر مالش کرتے تھے سر پہ۔ اور ایک مرتبہ جب مالش کر دی تو حکیم الامت نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دیکھا کہ سب خشک ہو گئے، ماشاءاللہ فرمانے لگے کہ ماشاءاللہ سارا تیل جذب ہو گیا ہے۔ تین تین چار چار گھنٹے کھڑے ہو کر اپنے شیخ کے سر پہ مالش تیل لگاتے تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منہ ذرا قریب آیا تو حضرت کو کچھ محسوس ہوا، تمباکو کی بو آنے لگی۔ اب دیکھیے کہ حضرت نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ تم تمباکو مت کھایا کرو، حضرت نے بس فرما دیا کہ تمباکو صحت کو نقصان کرتا ہے، بس یہ جملہ فرمانا تھا۔ لیکن حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے آپس میں اتنا گہرا تعلق تھا، اتنا اچھا محبت کا تعلق تھا کہ جب حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت اپنے شیخ کے پاس صحبت میں جاتے تھے تو حضرت اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اے آمدنت باعث صد شادی ماہ، اے عبدالغنی تمہارے آنے سے تو مجھے سینکڑوں خوشیاں نصیب ہوئی ہیں، ایسی محبت ہوتی تھی آپس میں. لیکن فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھ سے حکم نہیں فرمایا, لیکن بس یہ فرما دیا کہ تمباکو صحت کو نقصان کرتا ہے. وہ دن تھا اور مرتے دم تک پھر اس نے کبھی تمباکو نہیں کھایا. میرے شیخ فرماتے تھے یہ محبت ہونی چاہیے شیخ کے ساتھ. شیخ سے چلاتا رہے, کہتا رہے کہ یہ کام نہیں کرنا, وہ کام نہیں کرنا, تو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی قدر نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نہیں, ہمیں اللہ کو نہیں پانا, ہمیں اللہ کو حاصل ہی نہیں کرنا, زندگی نہیں بدلنی اپنی, ہم نے ویسے کا ویسا ہی رہنا ہے. تو شیخ کے جو بات بتائی جائے اس کو قلب و جان سے اس کو لے لے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. بھلے بھائی کسی ان کو کسی چیز کا لالچ تو نہیں ہوتا نا, ان کو لالچ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب جو ہیں نیک بن جائیں, اللہ والے بن جائیں, اللہ کی محبت ہم سب کو حاصل ہو جائے اور ان کی صدقہ جاریہ بن جائے گا. حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم, تمہارے ایمان پہ حریص ہیں اور تمہاری اصلاح شان, تمہاری اصلاح ہو جائے. تو اس چیز کا اگر کسی کو غم ہوتا ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیخ تو ہے وہ تو دعائیں کرتا ہے, سب کے لیے دعا کرتا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن ہمارے بڑے جو ہیں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, ان کی دعاؤں کے صدقے سے بہت سی بلائیں اور بہت سی مصیبتیں اور بہت سے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا. جو طالب ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا اس چیز کا کہ کتنا غم اور کتنی خیر اور کتنی بھلائی وہ اپنے قلب میں رکھتے ہیں اپنے متعلقین کے لیے, ہے نا. تو یہ چیز جو ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے شیخ کے ساتھ, تو یہ اللہ تعالی اپنے کھاتے میں ہی لکھتے ہیں اس محبت کو. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں فہم سلیم, عقل سلیم, قلب سلیم عطا فرمائے, اور اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے, ہماری اولاد کو, گھر والوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ اولیاء صدیقین جیسا ایمان, جیسا اخلاق, جیسے کردار اور خشیت اور قلب, یعنی ہر طرح کے ان کے اخلاق ہم سب کو عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.